بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد بزرگوں اور پیارے بھائیوں دنیا کو اللہ نے ذمہ داریوں کی پورا کرنے کی جگہ قرار دیا ہے دوسرے الفاظ میں دار العمل ہے یہ بات ہے کہ یہ ذمہ داریوں کی پورا کرنے کی جگہ ہے یعنی دار العمل ہے تو کیا ذمہ داریاں ہیں وہ جاننا ضروری ہے ایک تو زندگی کی ضرورتیں ہوتی ہیں وہ تو ہر حیوان محسوس کرتا ہے خالی انسان نہیں بلکہ زندگی کی ضرورت ہر حیوان محسوس کرتا ہے کھانا ہو پینا ہو آرام ہو راحت ہو اپنا جوڑا ہو وغیرہ ہو اس کو ضروریات زندگی کہتے ہیں اس کا احساس ہر حیوان کی زندگی میں اس کو تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں وہ بڑھتی رہتی ہے زمانہ گزرنے کی ضرورت ہے اس لیے ترقی کی فکر دلانا کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کی ترقی تو خود ترقی کرے ضروریات زندگی ایک ہوتی ہے زندگی کی ذمہ داریاں تو وہ آدمی کو خبر نہیں ہے وہ معلوم ہی نہیں اس کو جیسے پیدا ہوا ہے اس کو کچھ معلوم نہیں تھا پھر بعد میں زندگی کی ضروریات معلوم ہوئی اس کے اسباب معلوم ہوئے یہ ضروریات کے اسباب یہ ہیں لیکن زندگی کی ذمہ داریاں یہ نہیں معلوم ہوتی کہ مجھ کو کیوں پیدا کیا ہے ذمہ داری کا مطلب ہے کہ مجھے کیوں پیدا کیا ہے اس لیے جو پیدا کرے گا وہ زندگی کی ذمہ داری بتائے گا اسے جو دوا بناتا ہے وہ دوا کا استعمال کا طریقہ بھی بتاتا ہے اور یہ دوا کس کام کے لیے بنی ہے وہ بھی بتاتا ہے کہ باہر کی دوا ہے یا اندر جائے گی لگانے کی ہے پینے کی ہے آنکھوں کی ہے کانوں کی ہے تو بنانے والا ہی بتائے گا اور استعمال کا طریقہ بھی وہ ہی بتائے گا اس لیے زندگی کی ذمہ داریاں جو ہے یعنی اپنی ذات کو کیسے استعمال کرنا اور یہاں میں اس پر کیا ذمہ داری ہے اس کی تعلیم کی ضرورت ہے اس لیے نبی آئے ہیں کون آئے ہیں نبی آئے کہ وہ زندگی کی ضرورت سمجھانے کے لیے نہیں آئے بلکہ زندگی کی ذمہ داریاں سمجھانے کے لیے آئے اور ذمہ داری ہی اصل چیز ہے اور مدد بھی ذمہ داری کی وجہ سے ہوتی ہے جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی اتنی مدد ہوگی مؤنا تو اللہ فتح مؤنا کہ اللہ کی مدد اتنی ملے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی تو ذمہ داری اصل ہے، پھر ذمہ داری پوری کرنے کے طریقے ہیں وہ اس کے بعد کا نمبر اس کا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا ہے، نبیوں نے آ کر زندگی کی ذمہ داری بتائی اور اس کے لیے دو چیزوں کو بنیادی قرار دیا، دو چیزوں کو بنیادی قرار دیا. وہ دو چیزیں جو بنیادی ہے زندگی کو بچانے کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے، تو فرمایا علماء نے کہ وہ ایمان اور علم ہے. کیا ہے؟
ایمان اور علم.
ایمان اور علم، یہ دو اصل ہے. اللہ پر ایمان، اللہ سے تعلق، اللہ سے تو ہر مخلوق کا تعلق ہے مگر وہ تعلق ربوبیت کا ہے، وہ تعلق ربوبیت کا. رب السماوات والارض وما بینهما، وہ ربوبیت کا تعلق ہے، وہ ہر مخلوق کے ساتھ ہے. کہ آسمان کو پالنے والا بھی اللہ ہے، زمین کو پالنے والا بھی اللہ ہے، جو ان کے دونوں درمیان میں ان کو پالنے والا بھی اللہ ہے. وہ ربوبیت کا تعلق ہے. اللہ تو رب بھی ہے اور ایک یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معبود بھی ہے. معبودیت کی اللہ کا حق ہے. اللہ کا کیا حق ہے؟ موجب نے جبل سے حضور سے پھر معاہد آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ یہ مجھے نہیں معلوم. کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. یہ اصل ہے. اللہ معبود برحق ہے، اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور عبادت ایمان کے بغیر قبول نہیں ہوتی. جو اللہ کو اس کی ذات صفات کے ساتھ صحیح طریقے سے نہ مانے اسی کو عبادت قبول نہیں ہے. ایمان شرط ہے عبادت کی قبولیت کے لیے. عبادت زندگی کا مقصد ہے اور اس کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے. ایمان کی دعوت دی ہے، اللہ پر ایمان لاؤ. ہر نبی نے اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لا کر اللہ کی عبادت کرو. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یہ دعوت دی ہے. اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کی عبادت کرو. اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کی عبادت کرو. ایمان کا یہی تقاضا ہے. ایمان کا یہی تقاضا ہے. کہ ایمان کا کیا تقاضا ہے؟ کہ ایمان کا تقاضا اطاعت ہے. اطاعت میں عبادت کیا جاتی ہے. کہ ایمان کا تقاضا جو ہے وہ اللہ کی اطاعت ہے. اطاعت کی تمام جانبوں کو پہچاننا یہ علم کے بغیر ممکن نہیں ہے. کہ اللہ کی اطاعت کتنی کی جائے، کب کی جائے، کس طرح کی جائے، کسی سے کی جائے. اس لیے اطاعت کی تکمیل اور اطاعت کی تصحیح کے لیے اللہ نے علم اتارا ہے تاکہ اطاعت صحیح ہو جائے. یہ بنیادی چیزیں ہیں. اللہ پر ایمان لانا، اللہ کی اطاعت کرنا اور اطاعت کو صحیح کرنا. تو اطاعت کو صحیح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے علم اتارا ہے. جس قوم سے جتنی اطاعت مطلوب تھی اتنا علم ان کے لیے اتارا. جس قوم سے جتنی اطاعت مطلوب تھی، جیسے مطلب آدم علیہ السلام کی اولاد جو سن بھی ہے ان سے توحید مطلوب تھی، ان سے توحید مطلوب تھی. ان سے زیادہ حکم ان پر نہیں آئے، بائیڈن نکال کر لیتے تھے.
کیا.
زیادہ ارکان نہیں آئے, توحید مطلوب تھی. آگے اعتداد نہیں تھی, جی ہاں. آگے ان کی ضروریات زندگی کے طریقے ان کو بتائے کہ ضروریات زندگی اس طرح پوری کرو, کھیتی کرو, ادھر کرو, روٹی اس طرح بناؤ, سب تعلیم دی ہے. ضروریات زندگی کی تعلیم دی ہے, ارکم نہیں ہے. کیوں ابھی ارکم کی اعتداد نہیں ہے؟ جو لوگوں میں رشتے دار بڑی اور ذمہ داریاں بڑی, بڑھتے بڑھتے آخری زمانہ آیا تو آخری زمانے میں پوری رشتے دار آ گئی, جسے آدمی پورا ہو جاتا ہے. اب کپڑے چھوٹے بڑے ہونے کا کوئی سوال نہیں ہے. جب تک بچپن نہ ہوتا ہے کپڑے چھوٹے بڑے ہو جاتے ہیں, جی ہاں. تو پہلے بھائی کے کپڑے دوسرے بھائی پہنتا ہے, نیچے والا. جب اس کے لیے وہ چھوٹے ہو گئے, اس کے لیے برابر ہو گئے. ایسا ہوتا نہیں ہوتا کہ دین بالکل لباس کی طرح سے, چھوٹا کرے تو چھوٹا لباس, بڑا کرے تو بڑا لباس, بھاری کرے تو چوڑا لباس, وغیرہ وغیرہ. لباس جن کے لباس کو لباس تقوا کہتے ہیں. نہیں لباس جن کے لباس کو
لباس
یا بنی آدم قدم جنگ آدھے تم لباس جواری سوار تھی تم اریشا وہ لباس تقوا جاگ کرتا ہے. یہ لباس ہے, یہ دین لباس ہے, دین لباس کی طرح سے ہے. جتنا قد بڑھے گا اتنا دن بڑھے گا, اتنا لباس بھی بڑھے گا. تو پھر یہ آخر امت آئی تو پوری رشتے دار کے ساتھ آئی. کیسی آئی؟ پوری رشتے دار کے ساتھ آئی. تو دین ان کو پیسہ دیا, پورا دے دیا. جب کوئی امت بھی نہیں آئے گی, کوئی نبی بھی نہیں آئے گا, اب جو یہ سنبھالیں گے, جو ذمہ داری ہے وہ یہ سنبھالے. اس لیے ان کو پورا دین دیا گیا, یہ پوری رشتے دار آئی. بس اس امت میں بڑی رشتے دار ہے. جب حضور کی خدمت میں وفود آتے تھے تو وفود آپ سے باتیں کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ بڑی استعداد کے مالک ہیں, کاربو یقون انبیاء. اتنی استعداد ہے کہ یہ تو ایسا لگتا ہے کہ پیغمبر ہو جاتے. دروازہ کھلا ہوا ہوتا تو یہ پیغمبر ہو جاتا. پڑھا وہ دبا کاربو یقون انبیاء, یہ مثال ہے. امت میں رشتے دار بہت زیادہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ رشتے دار کا استعمال نہ کرے, وہ رشتے دار ضائع کرے, وہ الگ بات ہے. ایک ایک فرد نے رشتے دار رکھی ہے. جیسے زمین میں رشتے دار ہوتی ہے مختلف, زعفران کی زمین, جو کی زمین, ادرک کی زمین, باجرے کی زمین, رشتے دار ہے. ایسے زمین سے پیدا ہونے والے انسانوں میں بھی مختلف رشتے دار اللہ نے رکھے ہیں, اور یہ رشتے دار صرف اور صرف اپنے دین کے لیے رکھے ہیں. اس کے لیے رکھیے دین کے لیے, کیونکہ رشتے دار کو دین پر لگاؤ, مقصد زندگی پر لگاؤ, دوسری چیزوں پر مت لگاؤ. سمجھ میں آئی دعوت؟ مقصد زندگی پر رشتے دار لگانا, اس کا نام دعوت ہے. اس کا نام کیا ہے؟
دعوت.
کہ مقصد زندگی پر رشتے دار کو لگاؤ. دنیا وسائل کا نام ہے. دنیا کس کا نام ہے؟ وسائل کا نام. دنیا کی کوئی چیز مقصد بھی جاتے ہوگی, بلکہ کسی دوسری چیز کے لیے واسطہ وسیلہ ہوتی ہے. یہ کھانا پینا, کہ وہ جسم کی پائیداری کے لیے واسطہ ہے. کوئی چیز بھی مقصود بھی جاتی ہوتی ہے بلکہ دوسری چیز کے لیے واسطہ ہوتی ہے. اب دنیا کے وسائل تو دنیا وسائل کے ساتھ ہے, ایک چیز کے لیے واسطہ رابطہ ہے, مقصود بھی جات نہیں. اس لیے ان وسائل کو استعمال کرنے کے طریقے بتائے ہیں, وسائل کو استعمال کرنے کے طریقے بتائے ہیں, اس سے استعمال کرنے کی نیتیں بتائی ہیں کہ کس نیت سے استعمال کرو گے, کس طرح استعمال کرو گے. اس لیے علم دین آیا کہ دنیا کو کیسے استعمال کرنا اور کس نیت سے استعمال کرنا, کیونکہ دنیا وسائل کا نام ہے. وسائل کا نام مقصود نہیں ہوتی, وسائل ہوتی ہے. اب ان کی حکومت یہ وسیلہ ہے, یہ کس کے لیے کہ دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے. حکومت جو ہوتی ہے وہ راج کرنے کے لیے نہیں ہوتی, بلکہ کس کے لیے ہوتی ہے, معلوم ہونا چاہیے نا آپ لوگوں کو. حکومت کس کے لیے ہوتی ہے, امن قائم کرنے کے لیے, حقوق قائم کرنے کے لیے. الذين مكناهم اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور. یہ حکومت کا مقصد ہے. ان کو اگر زمین میں ہم تمکین دیں, قوت دیں, تو یہ تو کیا کام کریں گے, نماز قائم کریں گے, زکات دیں گے, بھلی بات کا حکم دیں گے, بری بات سے روکیں گے. تمکین کا مطلب عزت مقصود نہیں ہے حکومت, بلکہ اس کام کے لیے ہے. ایسے مال اور مالداری, مال اور مالداری کس کام کے لیے, تو ہم کہیں گے کہ مال حقوق ادا کرنے کے لیے ہے اور مالداری ہمدردی کرنے کے لیے ہے. اب یہ جواب دو گے نا کہ آپ کو میری جواب سے اختیار ہے. پڑی ہے نا میری بات سے, جی ہاں, مال مالداری کے لیے نہیں دیا گیا ہے, بلکہ مال کو اللہ نے حقوق ادا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. اور دین میں ہمدردی کی تعلیم ہے, تو جب ہمدردی ہوگی تو وہ ادا کرے گا, اور دین نہیں ہوگا تو وہ ادا کرے گا, وہ مال جمع کرے گا. یہ ہوتا ہے, اصل چیز ہے, ایسا چیز ہے ہمارا دین ہے. دین کہ دین کی وجہ سے ساری لائنیں صحیح ہوتی ہے, جیسے پانی سے سب چیزیں زندہ ہوتی ہیں, پانی کے بغیر کوئی چیز زندہ نہیں ہوتی. وہ جاننا من الماء کل شیء حی, کہ پانی سے ہم نے ہر چیز کو حیات دی ہے. تو مادی حیات کا ذریعہ پانی ہے, معنوی حیات کا ذریعہ علم ہے. یہ طریقہ ہے, اور یہ میں نے کہ حدیثوں میں کہ مثل ما بعثنی اللہ من العلم والہدا کمثل غیث, حدیث الکبیر ہے کہ جو علم و ہدایت پروردگار نے مجھے دے کر بھیجا ہے اس کی مثال پانی کی ہے. پانی کے بغیر زمین کی کوئی مخلوق زندہ نہیں رہ سکتی, رہ سکتی زمین کی مخلوق پانی کے بغیر اس کی حیات نہیں ممکن نہیں. ایسے فرمایا جو علم و ہدایت میں دے کر آیا ہوں کہ انسانوں کا کوئی طبقہ اس کے بغیر کامیاب نہیں ہوگا. یہ تمثیل ہے, انسانوں کا کوئی بھی طبقہ, زمیندار ہو, مالدار ہو, عہدیدار ہو, غریب ہو, بیمار ہو, تندرست ہو, کوئی طبقہ میرے علم و ہدایت کے بغیر کامیاب نہیں ہوگا. جیسے زمین کے بغیر کوئی مخلوق زمین کی زندہ نہیں رہ سکتی, ایسا اس کے بغیر یہ بھی کوئی زندہ نہیں ہے, کامیاب نہیں ہوگا, اس سے کامیاب ہوگا. اس نے تشویش دی پانی سے اپنے علم کو کہ پانی حیات مادی کا ذریعہ ہے اور یہ حیات معنوی کا ذریعہ ہے, اس لیے علم حاصل کرنا فرض ہوا. آپ کہتے ہیں کہ علم حاصل کرنا فرض ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشورہ دیا ہے کہ علم حاصل کرنا یہ فرض ہے ورنہ حیات ہی نہیں ہے, علم کے بغیر حیات ہی نہیں ہے, جہنم ہو جائے گا آدمی بغیر علم کے, خواہش پوری کرے گا ذمہ داری نہیں پوری کرے گا, اس لیے علم کو فرض کیا تاکہ زندگی کی ذمہ داریاں سمجھ میں آئیں کہ مجھ کو اللہ نے زندگی کی ذمہ داریاں کیوں دی ہے, مختلف طاقتیں مجھ کو اللہ نے کیوں دی ہے, صلاحیتیں کیوں دی ہیں, اس کی روشنی دینے کے لیے اللہ نے علم کا, اس لیے علم حاصل کرنا فرض ہو گیا. اگر علم نہیں تو وہ نبی نہ ہے, علم نہیں ہے تو نبی نہ ہے, جن کو علم ہے وہ بینا ہے اور جن کے پاس علم نہیں وہ نابینا ہے, تو تھوڑی معلوم ہے کہ پھسلنے کی جگہ ہے یا ٹھوکر کھانے کی جگہ ہے, نابینا کو کیا معلوم, لیکن بینا کو معلوم ہے کہ یہ ٹھوکر کھانے کی جگہ ہے یا ٹھوکرائے گا وہ, یہ ٹھوکر ہے بلکہ پھسلنے کی جگہ ہے, بینا کی وجہ سے وہ دیکھے, ایسا علم کی وجہ سے دیکھے گا کہ یہ کیسی جگہ ہے, یہاں کیا کرنا ہے, اللہ کا کیا حق ہے, مخلوق کا کیا حق ہے, میری ذات کا کیا حق ہے. تو علم جو آیا ہے وہ دراصل حقوق کی معرفت کے لیے آیا ہے. دنیا کے علوم تو دوسرے کاموں کے لیے ہے, دوسرے کی ترقی کے لیے ہے اور اپنی زندگی کا معیار اونچا کرنے کے لیے ہے. ہمارا علم اس کے لیے نہیں ہے کہ دنیا میں ترقی ہو, جی ہاں, اور معیاری زندگی اونچا ہو, بلکہ ہمارا علم حقوق کی معرفت کے لیے ہے, اس لیے کہ دنیا دارالحقوق ہے اور آخرت دارالحجور ہے, آخرت دارالحجور ہے اور دنیا دارالحقوق ہے, جو حق ادا کر کے جائے گا وہ اجر پائے گا, آخرت کی دو صفتیں ہیں, ایک جزا ایک بقا, اس پر ہمارا ایمان ہے کہ آخرت جزا کی جگہ ہے اور آخرت بقا کی جگہ ہے, آخرت میں فنا نہیں ہے, خلود ہے, خلود ہے ہمیشہ ہمیشہ, وہ بطور بدلہ کے ملے گا, جو بدلہ ملے گا وہ باقی رہے, ختم نہیں ہوگا, اچھا ملے تو بھی برا ملے تو بھی, کہ آخرت بدلے کی جگہ ہے اور دنیا حقوق کی جگہ ہے, یہاں حقوق ادا کیے جائیں گے اور آخرت میں بدلہ ملے گا, اس حقوق کی پہچان کے لیے اللہ نے یہ علم اتارا ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے, اللہ کا کیا حق ہے, رسول کا کیا حق ہے, کتاب کا کیا حق ہے, غرض یہ کہ جتنے تعلقات جتنے حقوق, یہ ہے فائدے کی بات, یہ جتنے تعلقات ہوں گے جتنے حقوق آئیں گے, مرغی پالی ہے تو مرغی کا حق ہو گیا, بکری پالی ہے تو یہ بکری کا حق ہو گیا, سب کا یہ تعلقات کی جگہ ہے اور تعلقات کی وجہ سے حقوق آئیں گے, تو حقوق کیسے ادا کرنا, کتنا حق ہے کیسے ادا کرنا, اس کی تعلیم دی گئی ہے. اللہ سب سے بڑا ہے, اس کا حق سب سے بڑا, وہ عبادت ہے اللہ کا حق, وہ پہلا اللہ مانتا الاول فلیس قبل کشیء, کہ اللہ تو اول ہے, تو اس سے پہلے کوئی نہیں, تو اس کا حق عبادت کا ہے, وہ سب سے پہلا ہے. تو انبیاء کلام کا یہ آنا ایک تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کا حق زندہ کرنے کے لیے ہے, دوسرے نمبر میں اللہ کے مخلوق کا کیا حق ہے وہ بتانے کے لیے اس کا کیا حق ہے, تو دیکھیں گے کہ ان کا کیا تعلق ہے, جو تعلق ہے وہی ان کا حق ہے, اس لیے دین سیکھنا ضروری ہو گیا, کیونکہ تعلقات تو قائم ہو گئے پیدا ہوتے ہی. اب ان تعلقات کی کیا ذمہ داری ہے وہ سیکھنا ضروری ہے. اس لیے دین سیکھنا علم سیکھنا فرض ہوا کیونکہ تعلقات تو قائم ہو گئے. مثلا بیٹا پیدا ہوا تو ماں باپ ہو گئے, یہ بیٹا بھی ہو گیا. اب ماں باپ کو بیٹے کا کیا حق ہے اور بیٹے کو ماں باپ کا, یہ جاننا ضروری ہو گیا. تاجر نے تجارت شروع کر دی تو تجارت میں کیا حق ہے وہ جاننا ضروری ہو گیا. ہاں ورنہ یہ تجارت بگاڑے گا. جیسے شعیب علیہ السلام کی قوم نے تجارت بگاڑی تھی تو ان کے اصلاح کے لیے بھی آیا. کیوں؟ تجارت بگاڑنے کا حق نہیں ہے. پھر ان نے حکومت بگاڑی تو اس کے مسلمانوں کو بھیجا تھا. تو جو بگاڑ آتا ہے اس کے لیے نبی آیا کرتے تھے تاکہ وہ بگاڑ ختم ہو جائے, حق ادا ہو جائے. ہم کو اللہ نے کام ہی نیلم دے دیا. کام ہی نیلم دیا کہ ہر حق کی اصلاح کرنے کے لیے تمہارے پاس علم ہے. کوئی بھی حق پائمال ہوتا ہو تو اس کو بتاؤ, اس کو سمجھاؤ, پورا دین دے گیا. اس لیے دین سیکھنا فرض ہو گیا. دین سیکھنا یہ فرض ہو گیا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنے علوم آئے, ایمانیات کے, عبادات کے, معاملات کے, اخلاقیات کے, اصلاحیات کے, جتنے علوم آئے ان تمام علوم کی ترویج کے لیے آپ نے دعوت کو استعمال کیا ہے. اس کو دعوت کو استعمال کیا. مثلا ایمان آیا, سب سے پہلے ایمان کی بات آئی تو ایمان کی دعوت دی. سماج ساتھی کہتے ہیں کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. ایمان آیا تو ایمان کی دعوت دی. عبادتیں آئی تو عبادت کی دعوت دی. دعوت دینے کا کیا مطلب ہے؟ دعوت دینے کا مطلب یہ ہے کہ جو کام کرانا ہے اس کی کیا فائدے ہیں, کیا فضیلت ہے وہ بتاؤں, اور نہ کرنے کے کیا نقصانات ہیں وہ بھی بتاؤں. جیسے علاج کرنے والا بتاتا ہے کہ آپ یہ بات نہیں, یہ چیز نہیں کھائیں گے اس کا یہ نقصان ہے, آپ یہ کھاؤ گے اس کا آپ کو فائدہ ہوگا. یہ ہوتے ہیں ایسے نبی بھی, ان کے ذمے یہی دو باتیں ہوتی ہیں, نفع سمجھاوے نقصان بتاوے, نفع سمجھاوے نقصان بتاوے. جو بات میں بتا رہا ہوں نبی کہتا ہے, جو بات میں بتا رہا ہوں اس کا یہ نفع ہے, جو بات میں اور نہیں کرو گے تو یہ نقصان ہے. نفع نقصان سمجھانا, سمجھے, یہ ان کا کام ہے. وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین. ہم نبیوں کو مبشر اور منذر بنا کر بھیجتے ہیں. مبشر نفر بکری باتیں بتانے والا, منذر خطرہ سے آگاہ کرنے والا, کہ ان کی زندگی میں کیا کیا خطرے کی باتیں ہیں, ان کی زندگی میں کیا نفے کی باتیں ہیں, یہ بتانے ہیں ان کو. یعنی ان کے عمل میں کیا خطرے کی باتیں ہیں, ان کے عمل میں کیا نفع کی باتیں, یہ بتانا. اس کا یہ نفع ہے, اس کا یہ نقصان ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام علوم کو اپنی دعوت سے جوڑا تھا. دیکھو میرے پاس یہ چیز آئی ہے, اس کا یہ نفع ہے, نہیں مانو کوئی تو نقصان ہے. اس لیے آپ کے علوم آپ کی دعوت کے ساتھ جوڑے. اب دعوت جتنی پھیلے گی وہ علم اتنے پھیلے گا, دعوت جتنے پھیلے گی وہ علم اتنے پھیلے گا. تو دعوت رک جائے گی تو وہ بھی رک جائے گا. اب یہ کہ دعوت کیا چیز ہے کہ اس کا نفع نقصان سمجھانا, عمل کا نفع نقصان سمجھا کر کے اس کو عمل پر ڈالنا. اس کا کیا طریقہ ہے؟ ایک طریقہ تو رواجی ہے کہ نشر و ارشاد کرو. یہ آج ہے کہ نشر و ارشاد کرو. تو نشر و ارشاد کی کثرت سے بات دور تک جائے گی, زندگی بدلنے کی اس میں ذمہ داری نہیں ہوتی کہ زندگی بھی اس سے بدلے. مثلا آپ موبائل میں دوسرے کی باتیں پڑھو گے تو اس سے آپ کی زندگی بدلے گی نہیں. لوگ بہت پڑھتے ہیں اندر لیکن زندگی نہیں بدلے گی, بدلتی ہے سب کے بگڑتی ہے کیونکہ اس میں دوسرا پہلو بھی ہے. اچھی باتیں بھی ہیں بری باتیں بھی آتی ہیں, اور کوئی معیار نہیں کوئی آڑ نہیں, اس لیے زندگی دوسری طرف چلی جاتی ہے. اس لیے نبیوں کو وسائل کے ساتھ نہیں بھیجا, فضائل کے ساتھ بھیجا. یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں, نبیوں کو وسائل کے ساتھ نہیں بھیجا. جیسے آپ دنیا میں بہت وسائل ہیں, ہر کام کے وسائل ہیں, چھوٹی چھوٹی چیز بنانے کے, تو آپ کو وسائل کے ساتھ نہیں بھیجا. ورنہ آپ بھیج سکتے تھے, جیسے آپ کو سونے کے پہاڑ آپ کے ساتھ کرنے کے وعدے ہیں, تو کیا اللہ آپ کو وسائل نہیں دے سکتے تھے؟ یہ موبائل نہیں دے سکتے تھے اللہ آپ کو؟ نہیں دے سکتے. نہیں, بات وسائل کی نہیں ہے, بات فضائل کی ہے. فضائل کیا مطلب ہے؟ فضائل کا مطلب یہ ہے کہ جو کام کرنے کے لیے حکم دیا ہے اس پر مجھے کیا ملے گا, مجھے حکم پر کیا ملے گا, حکم توڑنے پر کیا ہوگا, یہ سمجھانا. کیونکہ زندگی حکم والی بنانی ہے, عبادت والی بنانی ہے, زندگی کا مقصد ہے. تو مقصد پر زندگی پڑے گی تو کیا ملے گا, مقصد پر زندگی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا, یہ جھگڑے کی بات ہے. یہ جھگڑے کی بات ہو گئی ہے. وکان علی انسان جو اکثر شعین جدلا, یہ کہا کہ انسان جو ہے زیادہ تر جھگڑالو ہے, کہ اس کے جھگڑے اللہ سے ہوتے ہیں. جسے ہوتے ہیں اللہ سے, یعنی جو اللہ کا ہے وہ نہیں کرنا, وہ تو اللہ اللہ کا ہے وہ کرنا. اکثریت اس میں ہے, اس نے کہا وکان علی انسان جو اکثر شعین جدلا, اکثر لوگ میرے ساتھ جھگڑ رہے ہیں. نئی بات کہ اللہ کی ذات جھگڑنے کے لیے نہیں ہے, اللہ کی ذات کو ماننے کے لیے, لیکن منوانے کے لیے, کہ منوانے کے لیے فضائل ہے, کہ تمہارے کام کرنے پر اللہ تمہیں یہ نام دے گا اور نہ کرنے پر تمہیں یہ سزا ہوگی. اپنے انجام کو سوچا کرو, ول تلز النفس ما قدمت لغد, کل کے لیے کیا تیاری ہوئی ہے اس کو سوچا کرو. کوئی زیادہ لمبی بات نہیں کہی ہے, کوئی زیادہ لمبی بات نہیں کہی گئی, یہ کہی گیا کل کیا ہوگا اس کو سوچ لو. بڑی بات ہے انجام سے ڈرا کر کام کرانا, یہ مطلب ہے آیت کا, انجام سے ڈرا کر بات. یہی دعوت ہوتی ہے کہ ہر آدمی کو اس کی زندگی کے انجام سے ڈراؤ. تمہارا انجام اچھا ہو جانا ہونا چاہیے, تمہاری زندگی کا انجام برا نہیں ہونا چاہیے. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا, یہ کہا کہ اللہ تمام امور میں ہمارا انجام اچھا کر دے. کہنے بات دعا میں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں بھی نبی ہیں, اپنی دعوت میں بھی نبی ہیں, دونوں میں. یہ کہا کہ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا, تمام امور میں ہمارا انجام اچھا ہو جائے, کیونکہ مدار انجام پر ہوتا ہے. حالات تو گزر جائیں گے, انجام پر مدار, انجام پر مدار رکھا ہے. اور انجام صحیح کرنے کے لیے آخرت کی دعوت دی ہے. کس کی دعوت دی ہے؟ بلدن جو نفس ما قدمت لغد, ہر آدمی سوچے کل کے لیے کیا تیاری. تو انجام سوچنے کے لیے آخرت کی دعوت, یہ امتیاز ہے نبیوں کی دعوت میں اور دنیا کے مفکرین کی دعوت میں. یہ فرق ہے, دنیا کے مفکرین وہ حالات کو سامنے رکھ کر رہبری کریں گے, وہ حالات تو بدلتے رہتے ہیں, اس لیے ان کی باتیں بدلتی رہتی ہیں. یہاں یہ بات نہیں ہے, یہاں یہ بات ہے کہ انجام کے لحاظ سے دعوت دی ہے, کہ ہر آدمی سوچے کہ میرا آخرت میں کیا ہوگا, کیونکہ آخرت نہیں بدلے گی. آخرت جو مل گئی وہ مل گئی, اچھی یا بری. تو آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنا, یہ ہماری دعوت ہے کہ اپنی اپنی آخرت بناؤ. اور آخرت بنانے کے لیے, کہ آخرت بنانے کے لیے علم ضروری ہے. کیا ضروری ہے؟ علم, تاکہ آخرت کی باتوں کا بھی علم مل ہو جائے, اور پھر آخرت کی باتوں کو کمانے کے لیے کیا کیا اعمال چاہیے اس کا بھی علم ہو جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ علم دین اتارا کہ اس سے آخرت بنے گی اور دنیا بھی بنے گی. دنیا تو اس لیے بنے گی کہ دین والے علم سے حقوق ادا ہو جائیں گے, یہ مصلحت ہے کہ دین کا علم خالی نماز روزے کے لیے نہیں ہے بلکہ جس طرح نماز روزے کے لیے ہے باقی تمام حقوق کی ادائیگی کے لیے. نماز روزہ تو اللہ کا حق ہے, ایسے تمام حقوق کی ادائیگی کے لیے یہ علم دیا ہے. لیکن چونکہ مسلمانوں نے اس کا پڑھنا پڑھانا چھوڑ دیا اس لیے وہ اس کو عبادت تک محسوس کرتے ہیں کہ بھائی عبادت ہے. عبادت تو ہر قوم کرتی ہے اپنے اپنے طریقے پر, بس آگے ان کا ذہن نہیں ہے, آگے ان کا ذہن نہیں ہے. ہم کو یہ کہا کہ نہیں, ہم تو ہمارا علم تو زندگی کے ہر لائن میں ہے, زندگی کی ہر لائن میں ہمارا خاص علم ہے. تبلیغ میں تیسرا نمبر کون سا ہے؟ یہ علم ہی کر, اس کا یہی مطلب ہے, اس کا یہی مطلب ہے. اگر کہ اس کو کھولا نہیں جاتا آج, علم و ذکر کا یہ مطلب ہے کہ زندگی کے ہر حال میں اللہ کا کیا حکم ہے, نبی کا کیا طریقہ ہے, اس کو اور وہ کتنا ہے, وہ تاکہ زندگی کے ہر لائن علم پر رہے. ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ علم و ذکر یہ تو دینداری کے لائن کے دو پہیے ہیں, اگر پہیے نہیں تو گاڑی ڈھیر ہو جائے گی, پہیا نہیں ہے تو گاڑی ڈھیر, تو ہماری زندگی ڈھیر ہو گئی ہے. کیوں؟ اس کے پہیے نہیں ہے, اس کے پہیے علم و ذکر ہے کہ زندگی کے ہر لائن میں علم ضروری ہے, آداب اور عقائد سے لے کر کے ہر معاملے میں علم دین ضروری ہے. اس نے فرض کیا ہے اس کو, ہاں, تاکہ کوئی لائن جہالت سے نہ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہالت کو ختم کیا ہے, لوگوں کو جہالت میں سے نکالا ہے, گھروں میں سے نہیں نکالا. ہماری تبلیغ جو مقصد ہے وہ لوگوں کو جہالت میں سے نکالنے, گھروں میں سے نہیں, گھروں میں واپس آ جائیں گے. گھروں میں سے نکلے ہوئے گھروں میں جیسے انسار باہر نکلتے تھے پھر مدینے واپس جاتے تھے. جی ہاں, ہمارا مقصد جہالت میں سے نکالنا, اس میں سے جہالت میں سے نکلے گا تو حق پیسہ لے گا. اس لیے علم کو فرض کیا گیا ہے, اس کی دعوت کو بھی فرض کیا ہے, اس کو سکھانے کو بھی فرض کیا گیا ہے. دین کی دعوت کا یہ تقاضا ہے کہ جو امت کا وہ طبقہ کہ جس کے اندر کوئی طلب نہیں ہے اپنی آخرت کی, اپنے دین کی. ایک تو دو قسم ہے, ایک تو طلب والے, وہ تو آپ کے پاس آئیں گے, پڑھیں گے, داخلہ لیں گے, ہر شرط میں قبول کریں گے داخلے کی کہ مجھے تو پڑھنا ہے. لیکن ایک وہ طبقہ ہے کہ اس کو کوئی تعلق نہیں ہے, اللہ آخرت کچھ جہالت ہے, مانتے تو ہیں مگر جاری نہیں, ان کا کیا علاج, ان کا کیا علاج. تو ان کا وہی علاج ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت جب کسی آدمی کو دیتے تھے تو جو آدمی دعوت قبول کرتا تھا اس کو اسے قبیلے کے پاس بھیجتے تھے کہ تیرے پاس جتنا دین ہے وہ اپنے قبیلے کو بتا. جو قبیلے سے قوم کا نمبر آیا جب قوم تو اس کو اپنی قوم کے پاس بھیجتے تھے کہ تم اپنے قوم کے پاس جاؤ اور اپنے قوم کے پاس جا کر جتنا دین ہے وہ ان کو بتاؤ. تو جو جو دین آتا گیا وہ دعوت سے جوڑ کر کے ان کو ان کے پاس بھیجا گیا. اور سمجھانے کا کیا طریقہ ہے کہ مال دے کر, مادہ دے کر نہیں, آخرت سمجھا کر. کیا سمجھا کر؟ کہ تمہاری زندگی آخرت کی طرف تو جا ہی رہی ہے, تمہیں اپنی آخرت بنانی ہے. تو آخرت جب بنے گی جب یہ دین ہوگا اور آخرت میں یہ ملے گا. اس لیے اپنی دعوت کو فضائل سے سمجھا دیتے, اس سے فضائل سے سمجھا دیتے کہ تمہیں یہ ملے گا, یہ ملے گا, یہ ملے گا, یہ ملے گا. دوسری چیز لوگوں کو دین ہضم کرانے کے لیے وہ نبی کے اخلاق ہوتے تھے. کیا ہوتے تھے؟ نبی کے اخلاق, نبی کی زندگی, اس کے 24 گھنٹے کیسے گزرتے ہیں. یہ دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک نبی کے اخلاق ہوتے ہیں, ایک فضائل ہوتے ہیں. یہ دو چیزوں سے قوموں نے دین قبول کیا ہے. دوسری کوئی مادی چیز لوگوں کو نہیں دی اپنا بنانے کے لیے, دنیا میں دیوالے یہ چیز آپ نے قبول نہیں کروائی. آپ سکھا دیں کہ سونے, یہ پہاڑ جو مکے کے ہیں یہ سونے کے بنا دیں,
مکے کے پال دیکھے ہم لوگوں نے, مکے کے بلڈنگیں دیکھیے, پال کہاں دیکھا. ہاں اب تو لوگ مکے کی بلڈنگیں دیکھتے ہیں, باہر باہر ہے زبان مکہ جس کو کہتے ہیں زبان مکہ, وہ باہر ہے, وہ باہر سے نظر آتے ہیں. میرا ایک دوست ہے تو وہ باہر ہوتا ہے, وہ بدل گئے پڑھ لکھا بھی. جب مجھے رخصت کرنے کے لیے ہم باہر نکلے تو مجھے کہا آپ نے کتابوں میں زبان مکہ پڑھا تھا, میں کہا کہ نہیں بولتے. یہ زبان مکہ ہے, ان کو سونا بنانے کے لیے کہا گیا تھا, بہت بڑی آفر ہے, بہت بڑی پیشکش. دیکھو اے محمد آپ کے لیے ان پہاڑوں کو سونا بنا دیں گے, پھر آپ کے ساتھ جہاں جائیں وہاں جائیں گے, ہاں تاکہ آپ اپنی دعوت کو فروغ دو اس کے ذریعے سے. تو یہ بات حضور نے منظور نہیں کیا. میں تو آپ کا بندہ بن کر کام کروں گا, مالدار بن کے کام نہیں کروں گا. صاحب کھانا دیں گے تو شکر کروں گا, نہیں تو صبر کروں گا اور آپ کو کام کروں گا. ابدیت کے ساتھ کام کیا, مالداری کے ساتھ نہیں. وہی بات ہے ہماری کہ کام کو ابدیت کے ساتھ کرنا ہے, اس کے ساتھ ابدیت کے ساتھ بندگی کے ساتھ. یہ وسائل ہر ایک کو تھوڑے ساتھ ملیں گے, وہ تو حضور کے لیے تھے, سب کے لیے تھوڑے مکے پانچ سو نہیں ملیں گے, نہیں ملیں گے. اس لیے یہ خصوصیت قبول نہیں کروائی, بلکہ ایک عام چیز رکھی کہ اپنی محنت اپنا مجاہدہ اپنی قربانی میں کروں گا اور آپ ہدایت دیں گے. وہی بات ہے ہماری اس علم میں, وہی بات کہی گئی ہے کہ اپنی محنت اپنی قربانی اپنی ذمہ داری. تین قسم کی ذمہ داری ہوتی ہے, ایک ذمہ داری ہر آدمی کے ساتھ اپنی ذات کی ہوتی ہے, ایک اپنے متعلقین کی ہوتی ہے, اور چونکہ ہم آخری امت ہیں تو پوری دنیا کی ہوتی ہے. یہ تین ذمہ داری, اپنی ذات کی ذمہ داری, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم, سے اپنی ذمہ داری, تو اہلیکم اور اپنے اہل جو تمہارے دانے بانے ہیں وہ, اور تیسری احسان عالم. کیوں کہ ہم اللہ کی کتاب کے بھی وارث ہیں اور نبی کے علوم کے بھی وارث ہیں. سورہ فاتر کی آیت ہے کہ ہم نے ان کو وارث بنایا, تو ہم وارث ہیں. اس وراثت کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ ذمہ داری آتی ہے کہ اپنی ذات کو اور اپنے ماحول کو اور اس سے آگے کو پوری دنیا میں جہاں تک جا سکتے ہیں وہاں تک. حضور نے فرمایا تھا کہ یہ دن وہاں تک جائے گا جہاں تک رات جاتی ہے, یہ دن وہاں تک جائے گا جہاں تک, اور رات تو جاری ساری دنیا میں, وہاں تک یہ دن جائے گا. تو یہ کہ جائے گا کہ ان کے ذریعے جائے گا, ان کے ذریعے سے جائے گا. اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت میں اپنی امت کو شریک کیا کہ میرے کام میں شریک ہو جاؤ, میرے کام میں شریک ہو جاؤ, ہاں میری مدد کرو. ہر نبی آباد دیتا تھا من انصاری الی اللہ, میرا کون مدد جانے, یعنی میرے کام میں شریک کرو. تو جو علم اللہ تعالی نے ہم کو دیا ہے اس میں دو باتیں ہیں. ایک بات یہ ہے کہ یہ علم ہم کو استقامت کی دعوت دے گا, اس کی دعوت دے گا, اس علم میں استقامت کی دعوت ہے کہ اپنے دین پر اپنے مقصد حیات پر قائم دائم رہو. فاستقم کما امرت ومن تاب معك, یہ استقامت کی دلیل ہے, یہ استقامت کی دلیل ہے کہ فاستقم کما امرت ومن تاب معك. اے نبی آپ قائم رہو اس بات پر جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے دین کا, اور ومن تاب معك, اے ومن آمن معك, اور جو آپ پر ایمان لائے ہیں وہ بھی اپنے دین پر استقامت کے ساتھ رہے. یہ ذمہ داری ہے. دوسری ذمہ داری کہ دوسری ذمہ داری ذرا استقامت کا تعلق اپنی ذات سے ہوتا ہے. دوسری ذمہ داری کہ اپنے دین کے مددگار بنو,
یہ سب مسلمانوں سے کہا گیا کہ اپنے دین کے مددگار بنو. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, کہ اپنے دین کے مددگار بنو. یہ دوسری ذمہ داری, ایک استقامت کی ذمہ داری اور ایک نصرت کی ذمہ داری. یہ دو ذمہ داری ہماری طرف آتی ہیں. اب جس کے پاس جتنی صلاحیت ہے اتنی وہ یہ ذمہ داریوں کو پوری کرے. حامی آدمی ہوگا تو وہ حامی ہونے کے حساب سے کرے گا, عالم ہوگا تو عالم ہونے کے حساب سے کرے گا, مالدار ہوگا تو اپنے مالداری کے ساتھ کرے گا. جو جس حال میں ہے اس حال میں اس پر دو ذمہ داری ہے. آپ سے بڑی بات نہیں, لمبی بات نہیں کرنی ہے کہ ہماری زندگی کی دو ذمہ داریاں ہیں, ایک اپنی دین اور استقامت, سنت شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارے. استقامت کا مطلب یہ ہے کہ سنت شریعت کے مطابق اپنی زندگی ہر آدمی گزارے, یہ ذمہ داری ہے. اور یہی دعوت کا مقصد بھی ہے. دعوت کا مقصد لوگوں سے چیلے وصول کرنا نہیں ہے, حرکت کرانا فقط نہیں ہے. مولانا اللہ صاحب فرما دیتے ہماری دعوت کی کیا غرض ہے کہ جمیل جاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری غرض ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا لائے ہیں وہ سب ہماری زندگی میں آ جائے, وہ ہمارا کام ہے. یہ بتایا کہ ہماری دعوت کا ہی مقصد جمی جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کے لیے ایک تقاضا استقامت کا ہے کہ اپنے دین پر استقامت کے ساتھ رہوں. سہولتوں کے تابع نہیں ہونا ہے, استقامت کے تابع ہونا ہے. کسی تابع تو استقامت کے لیے بھی علم چاہیے. دوسری ذمہ داری نصرت کی ہے کہ اپنے دین کے مددگار بنو, اپنے دین کے مددگار بنو. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, یہ سب ایمان والوں حامی ہو عالم ہو وہ اپنے دین کا مددگار بنے, اپنے دین پر استقامت سے رہے, اپنے دین کا مددگار بنے. یہ سبق ہے. استقامت تعلق ذاتی زندگی سے ہے, نصرت کا تعلق عمومی زندگی سے ہے. نصرت کا تعلق عمومی زندگی سے, عام حالت میں اپنے دین کے مددگار بنو. یہ مدد کی کہاں ضرورت ہے؟ دین کی مدد کی مثال ایسی بتائی جیسے بارش. بارش بارش کہاں چاہیے؟ جتنا سوکھا پڑا ہوا بارش کہاں چاہیے؟ جتنا سوکھا پڑا ہوا وہاں بارش جاتی ہے. اولم یروا اننا نسوق الماء الى الارض جرزا, دیکھتے نہیں ہم بنجر زمین کے اندر پانی بڑھ جاتے ہیں. بلو خیر جو ہزاروں تاخول میں نام ہوں مان پھر اسے وہ نکالتے ہیں زمین کی پیداوار, تو تمہارے جانور بھی کھاتے ہیں, ان کا چارہ ہوتا ہے, تمہارا گزارا ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں سیدھی سیدھی بات کہیے اللہ کہ زمین پر پانی برساتا تمہارے جانوروں کا چارہ اور تمہارا گزارا. یہ ہے نا کہ بالکل نبوت کا یہی کام ہے کہ بارش کی طرح سے کیا ہو جائے گا, پانی برسے گا اور پھر لوگوں کی صلاحیتوں میں دین آئے گا ان کی زندگیوں میں. ہاں تو ان کی دنیا بھی بن جائے گی, ان کی آخرت بھی بن جائے گی, سارا بھی ہو جائے گا, گزارا بھی ہو جائے گا. اس لیے نصرت کا حکم دیا ہے. نصرت کے کیا معنی ہے؟ بولو. نصرت کیا معنی؟ ایک نصر کا متبادل مانا ہے اس کے معنی مدد کرنا. یہ متبادل مانا ہے, سب لوگ جانتے ہیں. ایک مانا اس کا غیر متبادل ہے, سب نہیں جانتے لوگ. نصرت کے معنی پانی دینا, نصرت کے معنی پانی دینا, یہ معنی اصلی مانا اس کا. اس نے کہا دین کو پانی دو, نصرت کرو, کیونکہ پانی کے بغیر تھوڑا زندہ ہوگا, زندگی تو پانی جائے گی. اسے نصرت نصرت کرو دین کی, یہ تمام مسلمانوں کے دین میں ہے, یعنی اپنے دین کو پانی دو. نصرت کرنا پانی دینا, شکایت اللہ آپ المنجیت کو دیکھنا, المنجیت میں نصرت کا یہ معنی لکھا ہوا ہے. شکایت اللہ زمین کو پانی دینا, زمین کو پانی بھی دے گا تو ہر زمین اپنا اپنا ادا کرے گی. زعفران والی زعفران اگائے گی, جو والی جو اگائے گی, باجرا والی باجرا اگائے گی, پھل والی پھل. پانی بند ہو گیا, سمجھ نہیں بس. تو نصرت ہوگی تو ہر طبقہ اپنی خدمت دین کو دے گا. علماء اپنی خدمت دیں گے, عوام اپنی خدمت دیں گے, مالدار اپنی خدمت دیں گے, غریب اپنی خدمت دیں گے. ہاں پانی پڑا, جو محنت ہماری ہے وہ نصرت اوشن کا یہ مانا ہے کہ ایسی محنت ہو کہ ہر طبقے میں اپنی ذمہ داری کا احساس آ جائے کہ میری کیا ذمہ داری ہے, میری کیا ذمہ داری ہے. یہ دعوت ساری دعوت چلوں پر محصول نہیں ہے کہ بھائی چلے وصول ہو گئے, دعوت ہو گئی. نہیں, وہ تو استعداد پیدا کرنے کے لیے ہے. جیسے کوئی پانچ سال پڑھتے ہیں, دس سال پڑھتے ہیں, تو پانچ اور دس نہیں, بس وہ استعداد پیدا کرنی ہے پڑھ کر کے. چاہے دنیا پڑھے چاہے دین پڑھے, ایک مدت لگتی ہے کہ مدت کے بغیر استعداد پیدا نہیں ہوتی. تو جو وقت لگواتے ہیں وہ تو استعداد پیدا کرنے کے لیے, اس سے اس کا مزاج بنے گا. پھر آگے دین سیکھے گا تو طلب بھی کرے گا, اور دین نہیں سیکھے گا تو روٹی ہو جائے گا. دین سیکھے گا طلب بھی کرے گا, دین نہیں سیکھے گا تو جو ہے وہی کرتا رہے گا. روٹین اس کو کہتے ہیں. پھر دین رواجوں میں آ جائے گا, عمل میں نہیں آئے گا, پھر وہ ختم بھی ہو جائے گا, رواج ختم ہو جاتے ہیں. جی ہاں, اس لیے دین کو نصرت دینی ہے کہ دین کو پانی دینا ہے, کہ پانی کی وجہ سے صلاحیتیں کام کرے گی. اس طرح پانی سے ہر زمین اپنی صلاحیت کے مطابق دکھاتی ہے, یہ زعفران ہے, یہ جو ہے, یہ باجرہ ہے. اس لیے امت کو نصرت کا حکم دیا ہے, لیکن وہ نصرت کی بات اب مجہول ہو گئی ہے. نماز پڑھو روزہ رکھو, ٹھیک ہے, تو وہ نصرت کرنے کی جو بات تھی وہ مجہول ہو گئی ہے. اس محنت کے ذریعے سے امت میں وہ زندہ کرانی ہے کہ اپنے دین کے مددگار بنو. کیا بنو؟ مددگار بنو. جو سیکھنے کے لیے آئے اسے سکھاؤ, اور جو نہ سیکھنے کے لیے آئے تو اس کو چھوڑ دو. کہ بھائی ہم تو میٹھے پانی کے کنویں ہیں, جو آئے گا پیے گا, نہ آئے ہو جائے. ایسے کہ آپ میٹھے پانی کے کنویں ہیں, تو ہے نا میٹھے پانی کے کنویں نہیں. تو کیا ہے کہ ہم تو میٹھے پانی کے بادل ہیں. میٹھے پانی کے بادل میں کھارا پانی نہیں ہوتا, میٹھا ہوتا ہے, اور وہ خود چلتا ہے. وہ چل کر کے جانا ہی ہوتا وہاں برستا ہے. نبوت کی مثال اللہ نے دی, جہاں دین نہیں ہے وہاں دین لے کر کے جاؤ. اولم یروا اننا نسوق الماء الى الارض الجرم, کہ دیکھتے نہیں ہو کہ ہم پانی کو وہاں لے جاتے ہیں جو زمین بے بنجر ہے, ارض جرم ہے, لا نبات فیہا. پانی کو وہاں لے جاتے ہیں جہاں نبات نہیں ہے, اور پھر اس میں سے وہ چیزیں نکالتے ہیں, تو تمہارا بھی گزارا ہوتا ہے, تمہارے جانوروں کا چارہ بھی ہو جاتا ہے. یہی نصرت ہے. یہ نصرت کے ذریعے سے دین کو ایسی حرکت دینی ہے کہ جہاں دین نہیں ہے وہاں دین پہنچ جائے. پھر وہ اپنی صلاحیت دین پر لگاؤ, اپنی صلاحیتیں, پھر وہ اپنی صلاحیت دین پر لگائیں گے. جی ہاں, دین ان کو پہنچ گیا, ہم اپنی اپنی صلاحیت, اپنی اپنی صلاحیتوں سے ترقی کریں گے. جیسے صحابہ نے قربانیوں سے ترقی کی, بعد والوں نے علم سے طرف رکھی, کہ تابعین میں ایسے ایسے لوگ پیدا ہوئے لاکھوں حدیثیں محفوظ ہیں. کوئی صحابی سے پوچھے کہ ان کو لاکھ حدیث, سب نہیں ملیں گے, سب وہ ملیں گے, باقی لوگ نہیں ملیں گے, کہ ان کو لاکھوں حدیث, بعد والوں نے لاکھوں حدیثیں محفوظ کی. پھر حدیثوں کی شرح کی, پھر حکم کو مدون کیا, بہت خدمت کی اہل علم نے. جی ہاں, کیوں کہ ذمہ داری تھی, لوگ آ رہے تھے دین میں, تو ان کو یہ چیزیں دینی تھی. تو اس زمانے کے اہل علم نے یہ خدمت دی کہ ان کے تقاضے کے مطابق ان کو علم دیا. جی ہاں, ان کے تقاضے کے مطابق ان کو علم دیا, یعنی ایمان کا تقاضا سمجھایا. لوگ ایمان کے تقاضے پر آئے تو ان کو ایمان دیا, آخرت سمجھائی, جنت دوزخ سمجھائی, پھر جنت کمانے کے لیے دوزخ سے بچنے کے لیے کیا چاہیے وہ سمجھایا. پھر جو ایسا ہوا آگے بڑھا, اور اب یہ ہو گیا یہ سب سونا ہو گیا. کیا ہو گیا؟ سب سونا ہو گیا. علم کی عمل کی عبادت کیا کوئی ذوق نہیں ہے, یہ ہو گیا ہے کوئی ذوق نہیں. کہ بھائی عبادت کا ذوق ہے, علم کا ذوق ہے, ذکر کا ذوق ہے, انفاق کی سبیل اعمال کرنے کا رخ کرنا, یہ ہو گیا. اس لیے نئے طریقے سے امت میں طلب پیدا کرانے کی ضرورت. سمجھ میں نہیں آتا؟ ہر زمانے کا ایک تقاضا ہوتا ہے, اس حساب سے اللہ تعالیٰ اس زمانے کے لحاظ سے کوئی چیز جاری کرتے ہیں. سمجھ میں نہیں آتا؟ مجدی صاحب آئے, شاہ ولی اللہ صاحب آئے, وہ ایک تقاضے انہوں نے پورے کیا. اس وقت کیا تقاضا ہے؟ وہ تقاضے انہوں نے پورے کیے اس زمانے کے حساب سے. کچھ آپ پڑھنے والے لکھنے والے آپ جانتے ہیں, اس کو تو کہنے دینا. اس زمانے کا کیا تقاضا ہے؟ اس زمانے کا یہ تقاضا ہے کہ بے طلبوں میں دین کی طلب پیدا کرائی جائے. یہ بڑا تقاضا ہے. حدیثوں میں ہے کہ آخری زمانے میں تم پر دنیا چھا جائے گی, تم پر دنیا چھا جائے گی, تم پر دنیا پھیل جائے گی. تو پھر لوگ دنیا سے دھوکہ کھائیں گے. مطلب دھوکے کی جگہ ہے کہ دھوکا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ دنیا میں لگ جائیں گے, آخرت کو بھول جائیں گے. یہ دھوکہ, یہ دھوکے سے نکالنے کا یہی راستہ ہے کہ ان کو دوبارہ آخرت کے دوران اور آخرت کے فضائل اور اعمال کے فضائل کے ذریعے سے ان میں یہ بات زندہ کی جائے. الحمدللہ یہ محنت کامیاب رہی کہ جہاں جہاں اس طریقے کی محنت کی گئی آخرت کے کاموں کی اتنے ترتیب دلا کر کے, تو لوگوں میں استعداد ہے ماننے کے بھی چلنے کے بھی. اس لیے مولانا جیسا فرماتے حالات امید افزا ہیں. حالات کیسے ہیں وہ اپنے زمانے میں کہتے تھے, جبکہ اتنا پھیلاؤ نہیں ہوا تھا, کہ حالات امید افزا ہیں. یعنی ایسے حالات ہو رہے ہیں جسے امیدیں ہوگی کہ انشاءاللہ ترقی ہوگی اور کام چلے گا. تو الحمدللہ آج یہ بات کہی جاتی ہے کہ امت تو متوجہ ہو رہی ہے, امت متوجہ ہو رہی ہے. کھلی ہوئی بات ہے, پہلے اتنے نمازی نہیں تھے, پہلے اتنے حاجی تھے, پہلے اتنے خیرات کرنے والے تھے, پہلے اتنے پڑھنے پڑھانے والے تھے. تو یہ علامت ہے کہ امت متوجہ ہو رہی ہے. جب وہ متوجہ ہو رہی ہے تو اس کا استعمال ضروری ہے. وہ متوجہ ہے تو اس کا استقبال ضروری ہے. اس لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہر ایک اپنی اپنی ذمہ داری کے بقدر امت کی طرف, جب امت متوجہ ہو رہی ہے تو یہ امت کی طرف متوجہ ہے. وہ آ رہے ہیں ضرورت ہے, وہ تو سیکھنے کے لیے, سمجھنے کے لیے, کام کی وجہ سے آئیں گے. جب وہ کام کی وجہ سے آئیں تو ان کو کام بتایا جائے, ان کو کام سکھایا جائے, ان کو زندگی کی ذمہ داریاں بتائی جائیں. اس لیے اس کی ضرورت پڑی ہے کہ جب وہ متوجہ ہیں تو ہم ان کی طرف اس کو کیا کرنا ہے کہ وہی سنت طریقہ اختیار کرنا ہے کہ جماعتیں بنا بنا کر کے ان تک پہنچنا ہے. جماعتیں بنا یہ سنت ہے, یہ کوئی ایجاد نہیں ہے, سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح ہو گیا, شورش ختم ہو گئی, تو اپنے وفود پھیلائے تھے. وفود پہلے تو شوری کے قریش کی طرف سے جھگڑے لڑائی اور پریشانیاں, اب وہ ختم ہو گئے کہ قریش ایمان میں داخل ہو گئے اور لوگ مارے گئے مر گئے ختم ہو گئے. اب بادل صاف ہو گیا. تو آپ نے وفود پھیلائے, سمجھے؟ بعض بعض وفود چھ چھ مہینے تک رہتے تھے. ہم تو جانے کی بات کرتے ہیں, چھ چھ مہینے لگتے تھے ایک ایک جگہ پر. کیوں؟ کہ ان کی تعلیم, ان کی تربیت, ان کو ماحول بنانا ہے تاکہ وہ جمے. خالی ان کو کہہ کے چلے آنا اور پانی چھڑک کر کے آ گئے تو سوکھ جائے گا پانی. باقاعدہ کام کرتے تھے, ان کا طریقہ کار ہے, وہی طریقہ کار جو آج ہے. وہی طریقہ کار ہے جو ہمارے پاس ہے وہی طریقہ کار ہے صحابہ کا, اسی طرح کام کرتے ہیں. تو اس کی وجہ سے جن علاقوں میں نہیں پہنچی ہے بات, ان میں بات بھی پہنچی تھی, ان کا ماحول بھی بنتا تھا. آج بھی یہ تقاضا ہے کہ بہت سے ایسے علاقے ہیں کہ وہاں یہ تقاضے ابھی پورے نہیں ہوئے ہیں, اس میں ضرورت ہے جی ہاں کہ ہر طبقے کے لوگ جائیں, اہل علم بھی جائیں اور عام لوگ بھی جائیں, آپس کے تعاون سے ترقی ہوتی ہے, آپس کے تعاون سے ترقی ہوتی ہے. حق کو ترقی تعاون سے ہوتی ہے, باطل تعصب سے پھیلتا ہے. باطل کی بیل چڑھتے ہیں اوپر تو وہ تعصب سے چڑھتی ہے. ہمارے یہاں تعصب کی جگہ نہیں ہے, ہمارے یہاں تعاون کا حکم ہے کہ تعاون کرو, جو خیر پھیل رہی ہے اس کے مددگار بنو, جو خیر پھیل رہے اس کے مددگار بنو, یہ حکم ہے. تعاون کو تعاون کا حکم قیامت تک ہے کہ تعاون کرو. تو یہ تعاون ہے کہ جو خیر پھیل رہی ہے اس کے معاون بنے کہ بھائی کہاں کہاں ضرورت ہے, کہاں کتنی ضرورت ہے, ہم اس کے لیے تیار ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ علماء دو قسم کے, ایک علماء وہ ہیں جو مقام رکھتے ہیں, ایک علماء عام ہیں جو خدمت کرتے ہیں. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ آپ کو اعتراض ہے؟ علماء دو قسم, ایک شاہی کے مقام ہوتے ہیں, ان کے اپنے مقامات ہیں, ان کے اپنے, اور ایک عام ہے جیسے آپ حضرات ہیں, آپ خدمتوں میں ہیں, دینی علمی خدمتوں میں. جو علماء مقام رکھتے ہیں ان سے تائید چاہی جاتی ہے. یہ بات سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ سمجھانا کم ہو رہا ہے. چلو چلو ہے تو ٹھیک ہے, چلو چلو, لیکن چلو چلو نہیں, لیکن سمجھ کے چلو. تو آپ حضرات دو قسم پر ہیں, ایک تو یہ خدمت کرنے والے ہیں, دینی خدمتوں میں مشغول ہیں, اور ایک وہ صاحب مقام ہے, ان کا ایک مقام ہے, امت میں ایک مرتبہ ہے, ان کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. تو ہر ایک سے استفادہ ہے, ہر ایک سے استفادہ ہونا. جو حضرات مقام رکھتے ہیں ان سے تائید کا تقاضا ہوتا ہے. کیا تقاضا ہوتا ہے؟ کہ وہ تائید کرے کہ یہ کام صحیح ہے, عوام سے کہیں, یہ کام اپنے ممبر سے, اپنے محراب سے, اپنے مسجدوں سے وہ کہیں کہ یہ کام صحیح ہے, اسے کرو. وہ آگے نہیں یہ کہیں گے, وہ کہ یہ کام صحیح. موتی کفایت اللہ صاحب نے کام کی تائید کی سب سے پہلے ہندوستان میں, وہ جماعت میں نہیں گئے, اور نہ کسی نے اس کو جماعت میں جانے کے لیے کہا. کیوں؟ میں تو صاحب مکان میں پورے ملک کے بارے بوکتے ہیں, وہ جمعیت امت کا صدر, ان کا مقام ہے. تو ان کو جا جا کے حالات سناتے تھے, یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا, تاکہ وہ تائید کرے. انہوں نے تائید حضرت مدینہ رحمۃ اللہ نے تائید کی. یہ بڑے لوگ تھے, تو جو حضرات بڑے ہیں ان کی تائید کے محتاج ہیں کہ وہ حضرات تائید کریں. کیا کریں؟ تائید کریں. جب وہ تائید کریں گے تو راستے کھل جائیں گے. ہم لوگ جارڈن میں تھے تو ملاقاتوں میں تھے, تو جو ان کے جارڈن اسلامی ہے اس لیے وہاں ایک اسلامی شریعت کے مطابق ایک قاضی ہوتے ہیں, فیصلے کرتے ہیں نکاحوں کے, جس کے اس کے جھگڑوں کے, شریف ہے. تو ان کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے ملاقات میں, وہ مدینہ میں پڑھ کر آئے تھے تو مناسب پتہ رکھتے تھے تبلیغ سے, تو ہماری ملاقات ہو گئی. تو بیٹھے تھے ان کے پاس بات ہو رہی, اتنے میں پولیس کے افسر کا فون آیا ان کے پاس کہ ایک جماعت ہے ہندوستان والوں کی, وہ گھوم رہی ہے ملک میں, تو چونکہ دین کا نام لیتی ہے تو آپ کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں, کوئی فتنہ تو نہیں ہے یا کوئی خیر ہے کیا ہے؟ چونکہ وہ شریف جلد سے اس لیے ان سے رجوع کیا. وہ اتفاق سے ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہی تھے, وہ ہمارے بارے میں ہی پوچھا. اللہ کی تائید ہوتی ہے جن جانے ملا. یہ میں تائید کے لیے کہہ رہا ہوں کہ علماء سے تائید مانگتے ہیں جو مقام رکھتے ہیں.
انہوں نے اس پولیس کے افسر سے کہا ہمارے سامنے کہ ہا وہ ڈائی ربا نہیں ہوں. چونکہ وہ آتے تھے کام سے مدینے میں, انہوں نے کام بھی دیکھا تھا اور یہاں ان کی جھوٹی ہو گئی. ہاں وہ ڈائی ربا نہیں ہوں. ان کو کام کرنے دو اور لوگ ان سے نماز سیکھیں گے وضو سیکھیں گے, دوسری بات نہیں کہی. یہ نماز وضو کی سب کو ضرورت ہے. ان کو کام کرنے دو, ان سے لوگ نماز وضو سیکھیں گے. تو اب وہ آج تک اس ملک میں کوئی رکاوٹ ہی نہیں آئی ہے, جارڈن میں کوئی رکاوٹ نہیں آج تک. کیوں کہ ایک آدمی نے تائید کر دی جن کا ایک مکان تھا, تو طریق آدھی بھی ہے تو انہوں نے تائید دی. یہ ربانیوں نے, یہ اللہ والے ہیں, ان کو کام کرنے پر. یہ مثال ہے کہ جو علماء کرام اپنا مقام رکھتے ہیں ان سے نہیں کہیں گے چار مہینے چلنے کی بات, ان سے اس کام کی تائید چاہیں گے کہ وہ حضرات تائید کریں. یہ صحیح طریقہ ہے, اس نے ادھر بول نہیں کرنا ہے ورنہ بات بگڑ جاتی ہے. آپ حضرات تائید کریں, آپ حضرات دعا دیں تاکہ لوگوں کے ذہن صاف ہو جائیں. جیسے انہوں نے کہا کہ اللہ ربانی ہوں تو ان سے ذہن صاف ہو گئے. مولانا عبد الرحمٰن صاحب فون پوری تھے ہمارے قبیلے میں, مولانا حضرت تھانوی عبد اللہ خاص لوگوں میں سے بہت قبیلے تھے وہاں. تو میں ہم پہلے چلے میں اعظم گڑھ میں تھے, وہ ان کا وطن ہے پھول پور. ہم باولے ہم وہ بھی وہاں پہنچ گئے. تو انہوں نے ہم کو ان کے مدنی اثر کے بعد لگتی بہت کمزور ہوتے اٹھا کے لاتے تھے بٹھاتے. انہوں نے ہم کو دیکھا سامنے سے تبلیغ جماعت کے لوگ ہوتے جانتے تبلیغ میں پہلی جماعت کی بات کہ اچھا ان کی بات کر رہا ہوں 1950 ہم پہلے سے وہ جانتے رہے تبلیغ. وہ تو جب گش کے لیے جاتے تھے تو وہ چندے کے پیسے دیتے تھے کہ چندے والے آئیں. اتنے نام آتے تھے اس زمانے میں. یہ پہلی جماعت ہوتی مولانا عیسیٰ محمد پالن پوری کی جماعت ہمارے بعد گئی اسے اس علاقے میں. تو مولانا نے ہم کو دیکھا اپنی نشیش پر, لوگوں سے فرمایا دیکھو یہ آئے ہیں ان کا خیال رکھنا, اتنا ہی فرمایا. تو وہاں ہمارے بہت سہولت ہے ورنہ ہم کو کوئی پوچھتا نہیں تھا. بہت دیر کشی میں کام کیا تھا کہ وہاں استقبال بہت ہوا, کیونکہ ایک عالم نے ہماری تائید کی. یہ جو حضرات مقام رکھتے ہیں ان سے تائید مانگو کہ وہ تائید کریں تاکہ لوگوں کے دلوں میں کام کی قدر آوے, کام کرنے والوں کی قدر آوے. تو اہل علم کے جو صاحب مقام ان سے تائید, اور جو عام خدمت کرنے والے حضرات ہیں ان سے تعاون مانگتے ہیں, ان سے تعاون مانگتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ تعاون کرو ہمارا عملی طور پر. جس طرح اس کام میں یعنی دینی خدمتوں میں پڑھنے پڑھانے میں آپ کا وقت لگتا ہے وہ بھی صحیح ہے, ایک وقت آپ کا اس کام میں بھی لگنا چاہیے تاکہ لوگوں میں طلب آئے. جو طلب آئیں گے تو پڑھنے والے زیادہ آئیں گے, وہ طلب ختم ہو جائے گی تو جو پڑھتے ہیں وہ بھول جائیں گے. لوگوں میں طلب پیدا کرانا ضروری ہے, وہ طلب پیدا کرنے کا یہ راستہ ہے کہ دعوت کے ذریعے سے موجودہ محنت کے ذریعے سے امت میں طلب آتی ہے, دین کی طلب رجوع ہوتا ہے, آخرت کی طلب رجوع ہوتا ہے. وہ کرانا ہے, جب وہ کریں گے تو وہ خود بھی دین پڑھائیں گے, ان کی اولادیں بھی دین پڑھائیں گی. بہت سالوں پہلے میں فیجی گیا تھا ہماری جماعت تھی, تو آسٹریلیا کے اپنے طرح سے جزیرے ہیں, تو جزیرے کے لوگ دین پر آئے. اب جزیروں میں کیسے دین پہنچ گیا, وہ تو جزیرے پانی کے. تو معلوم ہوا کہ جماعتیں جو ہیں آسٹریلیا کے راستے سے ان جزیروں میں گئی ہے. ان جزیروں میں تو لوگوں کو ڈال دیا جاتا تھا مجرموں کی طرح سے, جیسے ہمارے یہاں کالا پانی میں ڈال دیتے ہیں انگریزوں کے زمانے میں. کوئی مجرم ہوتا تھا تو اس کو کالے پانی میں ڈال دیا, سیاسی ہو یا اخلاقی ہو دونوں کو کالے پانی میں ڈال دیا. جی ہاں, پھر وہ بول رہے ہیں 15 سال جتنے بھی ہو ایسے ان کو وہاں ڈالا جائے. تو
تو ان کو کچھ پتہ نہیں دین کیا ہے آخرت کیا, ان کو تو ایک جرم میں وہاں ڈالا گیا ہے. اب جماعتیں ان جزیروں میں پہنچی, یہ سمجھ کر کے وہ مسلمان ہے, وہ تھے بھی وہ مسلمان, ان کے پاس اپنے مسلمان ہونے کے کچھ علامتیں تھیں, کسی کے پاس قرآن شریف کے کچھ ورق تھے, اس بار کعبے کا گلاب کا ٹکڑا تھا وغیرہ وغیرہ, اس سے وہ اپنے اوپر مسلمان سمجھے تھے, اور کوئی پانی ان کو نہیں ملتا تھا اسلام کا. اب جماعتیں جزیروں میں گئی تو ان میں اسلام آیا, وہ دین پر آئے, تو وہ تو بےچارے جزیروں, لیکن ان کی جو اولاد ہوئی تھی وہ ان فیجی میں ان جزیروں میں پڑھنے کے لیے آئے تھے, تو میں نے ان کو دیکھا, یہ ان کی اولاد ہے, جماعت کی وجہ سے ان کی اولاد کو دین ملا. تو میں نے دیکھا فیجی میں وہ پڑھ رہے تھے حدیثیں, بنگالی ایک استاد تھے وہ حدیثیں پڑھا رہے تھے, میں نے کوئی بات حدیث سے بیان کی تو وہ میرے پاس آئے تھے اس کو سمجھنے کے لیے کہ وہ جو آپ نے بات کہی تھی وہ میں سننا چاہتا ہوں. نہیں تو آپ کیا کرتے ہیں کہ میں بنگال سے ہوں, یعنی بنگلہ دیش سے, اور یہاں حدیثیں پڑھاتا ہوں فیجی میں, بہت دور ہے. تو اس طرح کام کی وجہ سے دین دور دور جگہ جاتا ہے, تو اس میں تعاون کی ضرورت پڑتی ہے کہ بھائی ہمارا تعاون کرو. تو میں نے کہا آپ حضرات سے تعاون مطلوب ہے, ان سے تائید مطلوب ہے, آپ سے تعاون مطلوب ہے, کیونکہ عام پر سر خدمت ہے آپ, تو یہ بھی خدمت ہے, تو اس لیے آپ حضرات تعاون کریں. اور اس کا طریقہ ہمارے بڑوں نے یہ کہا کہ اہل علم جو خدمتوں میں ہیں اس طرح یہ خدمتیں کرتے ہیں, ایک ایک سال اللہ کے راستے میں لگائے, ایک ایک سال اس خدمت میں بھی لگائے تاکہ وہ امت کو بھی دیکھیں, کیونکہ ان کو امت کو سنبھالنا بھی ہے, جی ہاں اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے, تو وہ ایک ایک سال اس کام میں لگائیں اور اس کام کا نہج اس کا طریقہ سمجھ لیں اور پھر دنیا میں اس کو لے کر کے جا سکے, جی ہاں صحیح طریقہ. اس لیے عام لوگوں سے تو چار مہینے مانگتے ہیں, آپ ہزار سے سال مانگتے ہیں, کہ آپ کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے, آپ کی صلاحیت بھی زیادہ ہونی چاہیے, آپ کی صلاحیت زیادہ ہونی چاہیے اس کام کے لیے تاکہ اس کے اونچی اس کو سمجھ بھی سکے سمجھا بھی سکے. اس لیے سال ایک ایک سال کی ترتیب بتائیے ہمارے بڑوں, یہ اہل علم حضرات جو ہیں اپنی خدمتوں کے ساتھ اس کام کو ایک ایک سال دیں اور اپنے اندر اس کی صلاحیت پیدا کرے کہ دنیا کو دین سمجھا سکے اور اپنی ذات سے دین پر قائم رہ سکے, دونوں ضروری. جیسے میں نے کہا کہ استقامت بھی ضروری ہے اپنے دین پر اور نصرت بھی ضروری ہے تاکہ حق ادا ہو جائے, جی ہاں زندگی کی ذمہ داری کا. اس لیے آپ حضرات سے ایک ایک سال کی بات ہے, آپ کے لیے کوئی بات نئی نہیں ہے, فکر سے بات میں نے پھیلا کر دیا ہے, مگر بات وہی ہے